देख लीजिए चला के
बाहर
है तो आ जाइए, वो फिर चला दीजिए वे प्रोग्राम दे दीजिएगा, मुझे आता है उसको एक दो तीन मरता कर के चल, फिर वो शीशा बंद कर दीजिए। नहीं लाइट तो कहाँ है, नहीं यहाँ लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट जल रही है बाहर, ये सामने ही जो है तो आना चाहिए, या तो बटन सारे लाइट के दबा के देखिए, अगर ये वाली लाइट जल रही है ना तो फिर लाइट आ रही है, नहीं लाइट ये क्या कैसा है, अगर वहाँ बाहर की लाइट आ रही तो इसका मतलब लाइट तो आ रही, लेकिन मस्जिद में भी लाइट नहीं आ रही थी, नहीं ये तो फिर बहुत साफ हो जाएगा।
استغفار اور توبہ کا فرمایا تھا گاندھی نے،
کیا
استغفار اور توبہ کا مجھے مقدم کرنے میں فرمایا تھا،
استغفار اور توبہ کا
آپ نے گفتگو شروع فرمائی تھی نا، فرمایا تھا کہ اگلی مجلس میں اس کا طریقہ اور اس کا مدد بات
کسی طرح معلوم کیجئے کہ لائٹ آ رہی ہے یا ہماری کہیں خراب ہو گئی ہے، پھر نہیں آ رہا تو پھر آج تھوڑی جلدی ختم کر دیں گے، یہ والا پردہ بھی کھینچ دیں نا تو تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کھلا ہوا، تشریف لے آئیے تو تھوڑا سا کھل جائیں جو ہے، ہاں آپ ادھر بیٹھے آپ کو تو بولنا بھی ہے، وہ کوئی کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں، زبیر صاحب آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے نا یا صوفے پہ بیٹھ جائیے، آج دو چیزیں عرض کرتے ہیں، زیادہ دیر شاید بیٹھنا مشکل ہو جائے، ایک تو توبہ کا استغفار کا طریقہ اور درست تصور، اور دوسرے وہ رشید ارشد صاحب ایک بہت ہی اچھی ہستی کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائیں گے جن سے ہمیں اپنا جائزہ لینے میں مدد ملے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں معاونت حاصل ہوگی۔ تو توبہ کا پہلا جو تصور لینا چاہیے، یعنی توبہ کیا ہے، اس کا مکمل ترین جواب یہ ہے کہ توبہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ مبارک سواری ہے جو صرف اللہ ہی کے رخ پر چلتی ہے، جو صرف اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کی منزل کی طرف دوڑتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی اور مغفرت اور معافی کی طرف لے جانے والی تمام سواریوں میں سے یہ سواری سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے اور سب سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ تو توبہ کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ تصور باندھ لیں کہ توبہ اللہ کی خوشنودی، اس کے قرب، اس کی مغفرت، اس کی بنائی ہوئی جنت تک لے جانے والی ایسی تیز رفتار سواری ہے جس کی رفتار کا مقابلہ دوسری سواریاں نہیں کر سکتی۔ تو جب آپ توبہ پر ایسا اعتماد اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور توبہ کی اس حیثیت کی وجہ سے استغفار کی رغبت اور اس کی طرف کشش اپنے دل میں پیدا کر لیں گے، تب انشاءاللہ توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں ایک سچائی پیدا ہو جائے گی، ایک مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ مطلب پھر آدمی سوچنے لگے گا کہ ایک گناہ پہ آج توبہ کرتا ہوں، کل اسی گناہ پہ پھر توبہ کرنی پڑتی، گو کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک گناہ روز ہوا کرے تو اس کی توبہ اسی طرح انہماک اور یقین مغفرت کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن پھر آدمی کو اگر توبہ کے بارے میں تصور درست ہو تو پھر آدمی میں اللہ تعالیٰ ایک حیا، حمیت اور شرم پیدا کر دیتا ہے کہ ایسی جیسے براق جیسی سواری مجھے نصیب کی اللہ نے، اور اس کی لگام ہر وقت میرے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، ہر وقت وہ سواری تازہ دم حالت میں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہے۔ تو میں، یہ بڑی بے حمیتی کی بات ہوگی کہ میں بار بار اس سواری سے اتر آؤں یا اس سواری سے گر جاؤں۔ مطلب یہ شرم کی بات ہے نا کہ آدمی اتنی عظیم منزل کی طرف لے جانے والی سواری سے روز گرتا رہے، روز اترتا رہے۔ تو انشاءاللہ توبہ کے بارے میں یہ تصور اگر ہم قائم کر لیں تو اس کی قدردانی بڑھ جائے گی، اس پر اعتماد بڑھ جائے گا اور اس کی کشش پیدا ہو جائے گی۔ عمل میں استمرار، دوام، ہمیشگی، استقامت اس وقت تک نہیں پیدا ہوتی جب تک وہ عمل میرے دل کے لیے پرکشش نہ بنے۔ تو انشاءاللہ اس سے توبہ میں وہ کشش پیدا ہو جائے گی جس سے ہم اپنے مفاد میں زیادہ سے زیادہ کام لے سکیں گے اور جو ہمیں اللہ کے بندے بننے میں انتہا درجے کی مدد اور رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو دوسرا یہ کہ توبہ کے بغیر بندگی نہیں ہے، یعنی جس آدمی کو ہزار دینی اور روحانی تجربات حاصل ہوں، آدمی کو ہزار طرح کے احوال اور کیفیات نصیب ہوں، یعنی دینی روحانی، لیکن اگر اس کا ام الاحوال یعنی اس کا مرکزی حال، اس کی بنیادی کیفیت توبہ اور استغفار کی نہیں ہے، تو پھر کسی بھی کیفیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ کیفیت شیطان نے ہمارے اندر داخل کر دی ہے۔ یعنی اللہ کے تعلق میں سچائی کی وجہ سے حاصل ہونے والی حالتوں کا اعتبار صرف اس شرط پہ ہوگا کہ اللہ کے تعلق کی ان حالتوں میں بنیادی حالت توبہ اور استغفار کی ہے یا نہیں۔ اگر آدمی نے توبہ کا مزہ نہیں چکھا تو اس نے اللہ کے قرب کی، اللہ سے تعلق کی کسی بھی نشانی کی جو کیفیت بھی محسوس کی ہے وہ جھوٹی ہے۔ آپ سمجھیے یہ اتنی اہم بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار سے محبت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ذکر دونوں میں غالب عنصر استغفار کا تھا، یعنی استغفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بنایا اور استغفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب اور اپنے مالک اور اپنے معبود کا ذکر بھی بنایا۔ تو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے۔ تو مختصر یہ کہ جس کو استغفار کا ذائقہ نہیں معلوم، وہ لاکھ کہے کہ میں نے اللہ کے قرب کے فلاں فلاں ذائقے چکھ رکھے ہیں، وہ جھوٹا ہے یا اس کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔ اگر وہ سچا بھی ہے تو اس کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کی ہر کیفیت کو سچا اور جھوٹا بنانے اور ماننے کی جو کسوٹی ہے وہ ہے کہ حالت استغفار۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق کی حالتوں میں استغفار کی کیفیت روح کی طرح داخل ہے تو وہ تمام حالتیں سچی ہیں، وہ تمام حالتیں نعمتیں ہیں، وہ تمام حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی حالت استغفار کی حالت سے پھوٹنے والی نہیں ہے، اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اس پر مؤسس نہیں ہے، تو وہ ناقابل اعتبار ہے۔ واضح ہے یہ بات۔ تو اب اس تصور کے ساتھ استغفار کا طریقہ یہ، یعنی استغفار کا ہم پر زیادہ اثر کر سکنے والا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز توبہ پڑھی جائے اور پھر دعا کی حالت میں استغفار کرتے ہوئے سجدے میں جا کے اللہ سے معافی، پناہ وغیرہ طلب کی جائے۔ اور نماز توبہ بھی وہ ہے جس میں رکوع و سجود وغیرہ میں استغفار کی کثرت کی جائے۔ تو اس طرح اگر ہم ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ دو رکعت توبہ کی نیت سے نماز حاجت یا نماز توبہ پڑھ لیا کریں تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اندر مادہ استغفار، جو سبسٹنس آف استغفار ہے، اس کی تازگی کا، اس کی ترقی کا سامان ہوتا رہے گا۔ وہ آدمی بد نصیب، وہ آدمی خوش نصیب ہے جو گناہ سے محفوظ رہے۔ وہ آدمی ظاہر ہے اس سے زیادہ خوش نصیب آدمی کون ہے جو گناہ سے اور نافرمانی سے محفوظ رہے، لیکن وہ آدمی بد نصیب ہے جس کے اندر استغفار کا مادہ زندہ حالت میں ہر وقت موجود نہ ہو۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ گناہ سے بچو اور استغفار کی روح کو اپنے اندر زندہ رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو استغفار کی روح کو اپنے اندر زندہ رکھنا گویا اپنی بندگی کو مرنے سے بچانا ہے، یہ اس سے کم عمل نہیں ہے۔ تو اپنی بندگی کو مرنے سے بچانے کے لیے استغفار کے سبسٹنس کو اپنے اندر زندہ و بیدار حالت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ کچھ دن بعد استغفار کو سنجیدگی سے کریں، اور مطلب یہ کہ اپنے لیے پرتاثیر انداز میں کریں۔ تو ایک تو یہ کہ نماز پڑھ لو، استغفار سجدے میں بھی کر لیا کرو اور نماز کے دوران بھی استغفار کر لیا کرو، اور دوسرے یہ کہ استغفار کو ذکر کی طرح کیا کرو، یعنی استغفار جیسے محتاج بندے کا ذکر ہے، تو اللہ کا محتاج بن کے اسے یاد کرو استغفار کے صیغوں میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے سکھا رکھے ہیں، جو قرآن شریف نے بہت جگہوں پہ بتا رکھے ہیں۔ تو بس ان تک محدود رہو، کیونکہ وہی چینلز ہیں جو استغفار میں بندے اور خدا کے درمیان یقینی پل کا کام دیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ استغفار میں مسنون طریقہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس براق قرب کو درست روٹ پر رکھنا. تو یہ بس کریں. خیر پھر بات کریں گے کیونکہ اب وہ نہیں ہے. اگر میرا بس چلے تو میں اپنے آپ کو بھی پابند کروں اور دوسروں سے بھی عرض کروں کہ استغفار اور دعا میں صاحب حضور بنو. یعنی استغفار اور دعا کم از کم کسی آدمی کو آغاز کرنا ہو احسان والا بندہ بننے کے کا, یعنی جس کو نعمت احسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ اگر حاصل کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دعا اور استغفار میں گہرائی, خلوص, سنجیدگی اور محنت کرے. تو انشاءاللہ اگر دعا اور استغفار سے مناسبت پیدا ہو جائے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں رہنے کے احساس سے بھرا رہتا ہوں. تو یاد رکھنا یہ بہت قیمتی باتیں ہیں. استغفار کو پکڑ لو, اپنی روح بندگی استغفار کو بناؤ اور اپنا اظہار بندگی دعا کو بناؤ. میری بندگی کا معنی استغفار ہے, میری بندگی کا لفظ دعا ہے. تو دعا اور استغفار میں مشق کرو, اس میں انہماک پیدا کرو, اس سے مناسبت پیدا کرو, تو انشاءاللہ وہ حالت احسان گویا پوری زندگی پر محیط ہو جائے گی انشاءاللہ. اب جو ہے وہ رشید ارشد صاحب کیونکہ حال ہی میں کراچی سے بھی آئے ہیں, غائب بھی اس موقع پر تھے, تو ایک بہت ہی اللہ کے متقی مخلص بندے, مثالی بندہ کہا جا سکتا ہے. ان کا انتقال ہو گیا, انہیں میں نہیں جانتا, اتنا نہیں جانتا کہ ان کے واقعات وغیرہ مجھے معلوم ہوں, لیکن بس اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں بن دیکھے بھی پیدا کر دیتا ہے. تو میرے دل میں بھی ان کی محبت انہیں دیکھے بغیر ہے, اور یہ محبت ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں میری بخشش کا سبب بنے. تو ان صاحب کے بارے میں یہ کچھ فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, صدق اللہ العظیم. محترم احمد جاوید صاحب, کچھ عرصے سے ان کی یہ خواہش سامنے آ رہی تھی کہ ہمارے قریب کے زمانے میں جو لوگ نیک لوگ ہیں, صالحین ہیں, اللہ والے ہیں, اور جن جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں, جو ان کے ساتھ رہے ہیں, وہ ان کے بارے میں کچھ ایسی گفتگو کریں کہ جس سے ان لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں جیسے محبت پیدا ہو. اور ظاہری بات ہے کہ یہ محبت ہمارے لیے مفید ہے. بہت ہی مشہور شعر ہے عربی کا ایک, کہ احب الصالحین ولست منہم, کہ میں نیک لوگوں سے, صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا, امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے میرے اندر بھی صالحیت پیدا کر دے, نیکی پیدا کر دے. تو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ پر گفتگو ان کے صاحبزادے آئے تھے, انہوں نے کی تھی. پھر ایک اور مجلس میں ہمارے
باہر
تو ڈاکٹر صاحب پر بھی ان کے صاحبزادے, انہوں نے گفتگو کی تھی. پھر ایک اور مجلس میں ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ رحیم الدین صاحب, انہوں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ رحمہ پر گفتگو کی. میں پچھلے ہفتے کراچی میں تھا تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ ان کی باتیں معلوم ہوئی. تو آج انشاءاللہ انجینئر حافظ نوید احمد صاحب علیہ رحمہ ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. پچھلے دنوں ابھی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایک قول نگاہ سے گزرا، وہ فرماتے ہیں کہ الحکایات عن العلماء و محاسنہم احب الی من الفقہ. علماء کی حکایات اور ان کے محاسن کا بیان مجھے فقہ سے زیادہ محبوب ہے، وہ فقہ جس کے وہ امام اعظم ہیں. کیوں؟ لأنها آداب القوم، کہ بے شک ان کی حکایات وہ جو قوم ہے، اللہ والے لوگ ہیں، ان کے آداب کو بتاتی. تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے اور ادب کی بھی ضرورت ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات فقہ سے زیادہ ایسے لوگوں کے تذکروں سے دلچسپی. تو یا مشہور روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، اہل اللہ بھی ہوتے ہیں. پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ خوش قسمت لوگ؟ فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، کہ اہل قرآن، قرآن والے یہی ہیں جو اللہ والے ہیں اور جو اللہ کے خاص بندے. تو نبی صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ انہیں اہل القرآن میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ اہل اللہ. کچھ مختصر سوانح ہی سا خاکہ ان کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. 1962 میں نوید بھائی پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہے کیماڑی میں. ویسے تو ان کا آبائی علاقہ جو ہے، ان کے والدین کا تعلق ہری پور سے تھا، ہری پور ہزارہ سے، لیکن ان کے والدین جو ہے وہ کراچی میں آ گئے، تو یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی کیماڑی میں، اور 1978 تک وہ یہیں رہے. اور خود ہی ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہ جو ماحول تھا کیماڑی کا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، نیا نیا ٹی وی آیا تھا، ریڈیو تھا، گانے بجانے تھے. تو 1978 میں یہ کورنگی شفٹ ہو گئے، اور خود کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ماحول تھا. اس میں خاص بات یہ تھی کہ ابتدائی 3 سال وہاں بجلی نہیں تھی. 1978 میں جب وہ آئے تو 3 سال وہاں بجلی نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ٹی وی اور اس طرح کی خرافات سے وہاں پہ بچے ہوئے تھے اور ماحول بہتر تھا. تو خود کہتے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی جو تعلق تھا بہت سے لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اور کہتے ہیں میرا بھی تعلق جو ہے وہ جیسے بالکل لڑکپن میں 1977 کے الیکشن تک بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جیسے ایک جذباتی سا تعلق رہا. پھر یہاں پہ جب کورنگی آ گئے تو یہیں پر مسجد سے تعلق قائم ہو گیا، وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد طیبہ. تو گویا شروع دن سے اس مسجد سے تعلق ان کا قائم ہوا، اور جو ان کی وفات تک قائم رہا. پھر یہ جو ہے NED یونیورسٹی میں آ گئے انجینئرنگ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب سے جیسے ایک بودھ تھا، اور جس طرح پیپلز پارٹی والے یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں NED میں گیا تو وہاں پر بھی PSF ہی کو میں نے جوائن کیا، اور مولانا مودودی کے بارے میں یہی رائے تھی کہ یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. تو کہتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کا وہاں ایک جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے نا، تو اس میں کوئی اسائنمنٹ ان کو ملی ایمانیات وغیرہ کے حوالے سے. تو میں نے مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے دینیات، تو اس سے مدد مل جائے گی اس اسائنمنٹ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں وہ کتاب میں نے پڑھی تو سارے تصورات میرے ٹھیک ہو گئے، اور مولانا کے بارے میں جو میری غلط رائے تھی وہ الحمدللہ اس کی تصحیح ہو گئی، اور پھر ان سے بھی ایک محبت کا تعلق قائم ہوا، اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی ہوئی. اور 85 کا جو الیکشن ہوا تھا غیر جماعتی، اس میں وہ جماعت اس علاقے کے جو بھی وہاں سے کھڑے ہوئے تھے کینڈیڈیٹ، اس کے لیے پولنگ ایجنٹ بھی وہ بنے تھے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کے ایک شاگرد ہیں انجینئر مختار حسین فاروقی، وہ بالکل 60s میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں آئے، تو اس وقت سے ڈاکٹر صاحب سے ان کا تعلق قائم ہوا، ڈاکٹر صاحب کی شاگردی میں آ گئے. تو جب یہاں وہ کورنگی آئے اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں، تو یہ جو مسجد طیبہ ہے اس کے قریب ہی وہ ان کی رہائش تھی، और इस मस्जिद वगैरह का, बल्कि मुझे बता रहे थे कि इस मस्जिद का डिज़ाइन वगैरह उन्होंने किया, वो सिविल इंजीनियर थे। तो वो आए वहाँ पर और उन्होंने आके दरअसल कुरान वगैरह देना शुरू कर दिया, अरबी पढ़ानी शुरू कर दी। वो नवीद साहब भी उसमें शरीक होते रहे दरअसल कुरान की मजलिसों में और जो है अरबी उसमें। और फिर उन्होंने अपने अपनी तरबियत में लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया कि भाई आप और लोग भी जो है ये काम करें, कुरान मजीद की तदरीस का काम करें। उस वक्त से इंजीनियर मुख्तार हुसैन फारूकी साहब से उनका ताल्लुक कायम हुआ। फिर जो है वो तंजीम इस्लामी में वो शामिल हो गए, मेरा ख्याल है कि 86-87 में या 88 में, 86 में वो तंजीम इस्लामी में शामिल हो गए। डॉक्टर साहब अलैहिर्रहमा ने पहली मरतबा कराची में शायद नाजिम आबाद, उन्होंने लिखा है अपने इंटरव्यू में कि नाजिम आबाद 5 नंबर में एक मस्जिद में दौरा तर्जुमा कुरान पहली मरतबा कराची में कराया 1989 में। तो उसमें उन्होंने शिरकत की। तो कहते हैं मैंने उसमें जो शिरकत की और जो वहाँ मुझे लज्जत महसूस हुई, तो मैंने कहा उससे पहले मेरा एम्बिशन वही था जो हर इंजीनियर का होता है कि भाई मैं यहाँ से NED से फारिग होऊंगा, उसके बाद फिर MS के लिए अमेरिका जाऊंगा और वापस आके फिर अपना कैरियर बनाऊंगा। तो कहते हैं मैंने डॉक्टर साहब को जब वहाँ पर दरस कुरान देते देखा और दौरा तर्जुमा कुरान देते देखा, तो मैंने सोचा कि इंजीनियर भी बहुत हैं, MSc करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर इसार अहमद की तरह कुरान मजीद बयान करने वाला कोई नहीं। तो जैसे मैंने तय कर लिया कि मैंने बस अब अपना इस कैरियर को परसू नहीं करना और कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना उसी को मैंने अपना ज़िंदगी का मिशन बनाना। तो उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने जो है वो MA इस्लामियात किया कराची यूनिवर्सिटी से। और फिर 1990 में पहली मरतबा दौरा तर्जुमा कुरान कराया, जो डॉक्टर साहब ने 1984 में शुरू किया था लाहौर से, वो 1994 में दौरा तर्जुमा कुरान कराया। शायद कुछ लोग वाकिफ ना हों कि वो क्या चीज़ होती है, तो रमज़ानुल मुबारक में तरावीह के साथ 4 या 8 रकतों में जितना कुरान पढ़ा जाता है उसका पहले बैठ के रवा तर्जुमा मुख्तसर तशरीह की जाती है, उसके बाद फिर उसकी समात होती। तो 1990 में उन्होंने ये काम पहली मरतबा किया और 2014 के रमज़ान में आखिरी मरतबा उन्होंने ये काम किया। और बीच में 1 साल का गैप आया दौरा तर्जुमा कुरान में, वो उस वक्त था जब 98 में डॉक्टर साहब ने दोबारा दौरा तर्जुमा कुरान कराया कुरान अकेडमी डिफेंस में। वही दौरा है जो आमतौर पर यहाँ PTV वगैरह पे जो चलता है, वो 1998 का है कराची का। तो कहते हैं उस साल मैंने छुट्टी की थी और डॉक्टर साहब के उस दौरे में मैंने शिरकत की। तो आप सोचिए कि 1990 में पहली मरतबा उन्होंने ये काम किया, शुरू किया, और 2014 तक किया और 24 दफ़ा उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा रमज़ानुल मुबारक में किया। अब ये भी गैर मामूली बात है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे करामत जैसी चीज़। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह कुछ और बातें भी मैं अभी अर्ज़ करूँगा। 1994 में या 92 में डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ अकेडमी बन गई है, तो कुछ अपने साथियों से कहा कि भाई एक आदमी चाहिए, एक नौजवान चाहिए कि जो आए और अपना जॉब वॉब छोड़े और आकर कुरान अकेडमी को संभाले। तो उस मौके पर, उससे पहले शायद NR Tech वहाँ की कंपनी है, रिफाइनरी की कंपनी थी, वहाँ जॉब करते थे, अपनी मैकेनिकल इंजीनियर थे तो वहाँ जॉब करते थे। तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब की इस कॉल पर लबैक कहा और अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ के आ गए कुरान अकेडमी में कुल वक्ती। और उसके बाद उस वक्त से लेके तकरीबन 2008 तक वो अंजुमन खुदामुल कुरान जो वहाँ है उसके पेरोल पे रहे। और मैं अभी अर्ज़ करता हूँ कि वो कितनी तनख्वाह लेते थे, यानी 2008 में जब अप्रैल में वो वहाँ से अलीहदगी उन्होंने इख्तियार की, यानी पेरोल यानी तनख्वाह लेनी छोड़ दी, तो तनख्वाह उनकी कितनी थी। यानी आप सोचिए कि 87, 88 या 89 में एक इंजीनियर, और उसके बाद 2009 तक जो तनख्वाह लेता रहा। तो मेरे शागिर्द हैं OS पाशा, मैंने उनसे पूछा कि कितनी तनख्वाह होगी लगभग, तो कहा भी शायद एक मतलब बताया था कि शायद 18,000 तनख्वाह है। लेकिन फिर मैंने कहा मैं वैसे कंफर्म करके बता देता हूँ, तो उन्होंने बताया कि अप्रैल अकाउंट से बकायदा कि अप्रैल 2018 में जो आखिरी तनख्वाह ली है उन्होंने, वो 16,255 रुपये। تو مطلب ابھی آگے اور بھی میں کچھ باتیں کروں گا. مطلب تذکرۃ الاولیاء ٹائپ کی کتابیں ایک زمانے میں مجھے پڑھنے کا شوق ہوتا تھا, لیکن وہ کتابیں پڑھ کے ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ جعلی باتیں اور یہ کوئی انسانوں والی باتیں نہیں ہیں. لیکن ان کی باتیں ایسی ہیں کہ مطلب لگتا ہے کہ یہ کرامت ہے, اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی کہ اس تنخواہ پر انہوں نے گزارا کرتے رہے, اس کے سوا کوئی ان کی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. اور یہ ان کا دور ترجمہ قرآن کا معاملہ رہا. اور اب ان کے بارے میں کچھ باتیں, جو ان کے اندر تواضع تھی اور جتنا اپنے بڑوں کا اکرام تھا. ابھی ان کی یاد میں ایک پروگرام ہوا تھا کراچی اکیڈمی میں 21 یعنی عید سے ایک دن پہلے 29 رمضان جمعۃ الوداع کے دن ان کا انتقال ہوا. اور 17 جولائی کو انتقال ہوا, تو 21 تاریخ کو کراچی میں وہاں ایک اجتماع ہوا تھا. تو ان کے ایک پرانے ساتھی اسد الرحمان فاروقی, وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے سینئر تھا, این ای ڈی میں بھی میں ان سے سینئر تھا, تنظیم میں بھی میں ان سے سینئر تھا. تو لیکن وہ مجھے ہمیشہ میرا ادب کرتے تھے, میرا احترام کرتے تھے, اور غیر معمولی میرے ساتھ اور کہتے ہیں 93 میں انہوں نے تنظیم چھوڑ دی تھی کسی سبب سے, پھر انہوں نے دس نظامی کیا اور پھر اپنی پی سی ایس آر میں اچھے سینئر پوسٹ پہ ہیں وہ, لیکن اس کے ساتھ وہ مدارس میں بھی پڑھاتے بھی رہے, شاید آج کل بھی پڑھاتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے یہ آفر مجھے بھی کی تھی, تو لیکن میں نے اس وقت مشورہ کر کے طے کیا کہ بھائی میں معاش کو دین کے کام کو الگ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن نوید صاحب کو یہ آفر ڈاکٹر صاحب نے کی اور ڈاکٹر صاحب نے قبول کر لیا. اور بالکل جیسے ایک ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے وہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جو سورہ یوسف میں ہے نا, جب برادران یوسف نے کہا تھا کہ لقد آثرک اللہ علینا, کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے, انجینئرنگ میں مجھ سے چھوٹے تھے, لیکن وہ بہت آگے نکل گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پر غیر معمولی ترجیح دی. اور یہ جو دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہے, جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ شاید ریکارڈ ہی ہے کہ ایک اور صاحب ہیں وہاں کے اعجاز لطیف صاحب, انہوں نے شاید یہ 25 مرتبہ کرایا ہے اور بھائی نوید صاحب نے اس کو 24 مرتبہ کرایا. اور یہ صرف یہ نہیں کہ خود کرایا ہے, مطلب بیسیوں نوجوانوں کو تیار کیا. یعنی وہاں رجوع القرآن کورس ہوتا تھا, 94 سے وہ اس کے انچارج تھے, وہاں وہ پڑھاتے تھے, اور ہر سال ایک ایک دو دو نوجوان ان کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتا تھا. انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ان سے پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اب یہی کام کرنا ہے, ہمیں اپنے کیریئر کو پرسو نہیں کرنا, ہمیں اسی کام میں لگنا. تو سردیوں کی راتیں خاص طور پہ جب جو ہے راتیں لمبی ہوتی تھیں تو دورہ ترجمہ قرآن کراتے تھے, ظاہری بات ہے 1:30-2:30 بجے تک وہ پروگرام ہوتا ہوگا, پھر قرآن اکیڈمی جو ہے ڈیفینس چلے جاتے تھے, اور وہاں جتنے بھی ان کے شاگرد مختلف جگہوں پہ دورہ ترجمہ قرآن کرا رہے ہوتے تھے وہ سب وہاں جمع ہو جاتے تھے, کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آتے تھے, پہلے ان سے ذرا کچھ گپیاں کرتے تھے, تھکن ان کی اتارتے تھے, اور پھر جیسے تیاری کرواتے تھے اور سحر تک یہ تیاری کرواتے تھے, سحر تک سب لوگ بیٹھ رہتے تھے اور سوالات جوابات, جو مشکل مقامات ہیں ترجمے والے اس کی اصلاح کر رہے ہیں, جہاں آیتیں پڑھنے میں کچھ زبان جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ کرا رہے ہیں, یعنی بالکل جیسے ہجے کر کے انہوں نے لوگوں کو تیار کیا. اور اب الحمدللہ حالت یہ ہے کہ پچھلے اس سال جو رمضان المبارک ہے وہاں پہ 22 مقامات پر کراچی میں, صرف کراچی میں 22 مقامات پر مکمل دورہ ترجمہ قرآن ہوا ہے, اور تقریباً 20-22 مقامات پر مختصر یا خلاصہ قرآن مجید ہوا. اور یہ تقریباً سارے کے سارے لوگ وہ نوید صاحب کے شاگرد تھے, نوید صاحب سے پڑھے ہوئے, اور یہ معمول یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد وہ وہیں پہ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد گھر جاتے تھے, اور تقریباً 8:30-8 بجے اٹھ کے پھر 9 بجے 9:15 بجے تک دوبارہ اکیڈمی آ جاتے ہیں. ظہر تک ظاہری بات ہے وہاں پر جو ٹیچرس ٹریننگ کے پروگرام ہیں وہ ہو رہے ہیں, نیا سال شروع ہونے والا ہے, ایک سالہ کورس اس کی تیاری ہو رہی ہے, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور لگ بھگ عصر تک وہیں رہتے تھے, اور اس کے بعد پھر عصر کے بعد مغرب پہ گھر رہتے, اور مغرب پڑھ پڑھ کے پھر دوبارہ کے لیے نکل جاتے. تو یہ کوئی جناتی سا معاملہ ہے, مطلب ایک ایسا آدمی جو پوری رات جو اس نے ریاضت کی ہو, ساری رات محنت کی ہو, उसके बाद फिर ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं चूंकि दौरा तजुमा कुरान करा रहा हूँ तो मैं छुट्टी करूँगा या मैं दिन में तो सोऊंगा, ये उनका मामूल रहा। तो इसी तरीके से जो है वो आखिरी जो दौरा था पिछले साल 2014 में, वो मालूम नहीं शायद उनको इंट्यूटिवली कुछ अंदाज़ा हो गया था, तो वो उन्होंने अपने आबाई इलाके में कराया था हरिपुर हज़ारा। रात को भी दौरा कराते थे, दिन में उनकी मुख्तलिफ गुफ्तगुएँ होती थीं, और वहीं पर कुछ ऐसा हुआ है मामला कि कुछ जगहों पे उनका टकराव हो गया अहले तशय्यो के साथ और खासी गड़बड़ भी हुई, लेकिन बाद उन्होंने मर्दाना वाज जो है वो मुकाबला किया और खड़े रहे। बाद में जो बीमारी वगैरह उन पर आई तो कुछ लोगों को शक ये था कि भाई उन पर कुछ अमल वगैरह हुआ है या कुछ जादू वादू का मामला हुआ। तो बाद ये दौरा तो जो मैं कुरान का प्रोग्राम था जिसके लिए वो तैयारी करवाते थे, फिर जिस तरह साथियों को वो ले कर चलते थे, अपने शागिर्दों को जिस तरह वो तैयार करते थे कि जहाँ जा रहे हैं लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, कहीं दर्स देने जा रहे हैं तो नए साथी हैं उनको लेके जा रहे हैं, जहाँ कहीं निकाह पढ़ाना है तो वहाँ लेके जा रहे हैं, फिर दर्स की तैयारी करवा रहे हैं, जब दर्स दे दिया उसके बाद तन्हाई में जाके इस्लाह कर रहे हैं कि भाई देख लो ये चीज़ें हैं और इसको इस्लाह कर लो, इसको ठीक कर लो। और हिस्से मज़ाह भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत था, और वो जो जावेद साहब फरमाते हैं ना कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक रिक्कत है और एक सलाबत है, ये दोनों चीज़ें दरकार हैं। एक तरफ आदमी में रिक्कत होनी चाहिए, रकीकुल कल्ब हो, तो नवीद भाई ऐसे ही थे, अल्लाह के सामने रोने धोने वाले, शब जिंदादार, और इसके साथ साथ मजबूती कितनी थी, गैर मामूली मजबूती, यानी इतनी इस्तकामत, ज़ाहरी बात है कि बहुत मुश्किल है फी ज़माना, और जिस तरीके से इस्तकामत के साथ वो लगे रहे इस काम में तो गैर मामूली। तो मैं कह रहा था कि हिस्से मज़ाह भी उनमें बहुत थी, चुटकुले छोटे छोटे और लतीफ़े सुनाया करते थे अपने साथियों को। इस हद तक हाल ये है कि अभी इंतकाल हुआ है उनका जुमे के दिन, तो बुध वाले दिन आखिरी मरतबा उनके फिजिशियन जो आग खान के थे वो और वैस पाशा जो है वो गए उनसे मिलने। वहाँ कुछ और बातें भी हुई, तो वो कहीं से शायद फ़ोन पे फ़ोन आया होगा किसी का, तो उससे वो मसला को पूछ रहा था कि भाई ये जो मिसल अव्वल होता है जिसमें शवाफे के यहाँ नमाज हो जाती है असर में, तो वो क्या इसमें नमाज़ पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो चूँकि नवीस भाई चूँकि इसके कायल थे कि भाई चले रुख्सत है तो पढ़ ली जाए, तो वो उनको बताने लगा कि भाई ये जो है वो वैसे तो शवाफे कहते हैं कि भाई शवाफे के यहाँ इसकी इजाज़त है। अब वो लेटे हुए हैं और वो बिल्कुल ज़ाहरी बात है कि बोलने की भी उनकी हालत नहीं है, लेकिन कहते जब मैं ये बात कर रहा था तो जैसे सर जो है वो हिला रहे थे, यानी इकरार में हिला रहे थे कि जैसे ये है, और फिर कहने लगा, फिर मैंने कहा कि लेकिन बाद अहनाफ के यहाँ ये है कि नहीं है, वो नमाज़ नहीं होती मिसले अव्वल में, मिसले सानी ही में पढ़ी जाएगी, तो हम तो यही फतवा देते हैं। तो फिर वो सर जो है वो इनकार में वो हिलाने लगे, और उसी दिन जो है वो बताने एक दूसरे साथी जो उनके खादिम थे उन्होंने कहा कि भाई मैंने आज तीन जगह से इनका खून लेने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से तीन जगह से मैंने खून इनका लिया। तो नवीद भाई कहने लगे कि आप मालूम है ना आपको ये तीन जगह जो कह रहे हैं ये तीन मकामात नहीं है, ये लांडी कोरंगी और डिफेंस नहीं है, ये मेरे जिस्म के तीन हिस्से, यानी आप देखिए कि बिल्कुल वो आदमी जैसे लग रहा है कि अभी दुनिया से जाने वाला है, लेकिन उस मौके पर भी आप देखिए कि उनकी हिस्से मिजाज कितनी ताज़ा थी, कितनी ज़िंदा थी। तो और इस तरह फिर मैंने अर्ज़ किया कि कनात का जो मामला है, यानी अभी मैं आखिरी दिन जब वहाँ से वापसी थी तो उनके घर हम गए, पहले कब्रिस्तान गए इनकी कब्र पर, फिर कोरंगी में इनके घर गए हम, तो सच्ची बात यह कि उनके घर जाके मुझे अपने वजूद पर इतनी शर्मिंदगी हुई, और उनकी बातें सुनकर भी और बाकी चीज़ें सुनकर भी जैसे यकीन सा होने लगता है कि जैसे मेरे ऐसे लोग तो बिल्कुल मुनाफिक हैं और बिल्कुल हम तो दुनियादार लोग हैं, मतलब वो उनकी हमने जो वहाँ पर माशरत देखी है ना, बिल्कुल जैसे गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी की जैसे माशरत होती है, जैसा घर होता है। और वो बताया उसने वैसे ने कि भाई ये तो बाहर का कमरा है, इसमें तो पर्दे वर्दे हमने लगा दिए थे, और आखिर में जब यहाँ शिफ्ट कर दिया था आखिरी एक दो महीने में कि लोग आते हैं तो एसी भी लगवा दिया था, कहा कि अंदर तो घर बहुत ज़्यादा इससे हल्का है। तो ये वो आदमी है कि जिसके कहने पर लोगों ने बिला मुबालगा करोड़ों रुपये अतिया दिए, बिला मुबालगा, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ बन गई इस आदमी से मुतासर होकर जो लोग मालदार लोग आते थे, लेकिन इनका हाल ये है कि कभी इशारे किनारे में कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। और जिससे मैंने अर्ज़ किया ना कि वो जब जॉब छोड़ी है, फिर 2008 में एक ऐसा मामला हुआ कि इनके वालिद की कोई प्रॉपर्टी थी, कोई जायदाद थी, वो बिकी है, तो इनको कुछ पैसे मिले, तो वो पैसे उन्होंने तंजीम ही के एक साथी के साथ मुजारबत में इन्वेस्ट कर दी, और मुझे भी बता रहे थे वैस कि भाई उससे भी इतने ही 20-22,000 रुपये आते थे, लेकिन जिस दिन वो इन्वेस्ट किए पैसे आने शुरू हुए उस दिन उन्होंने वो 16-17,000 रुपये की जो है पे वो भी छोड़ दी और बिल्कुल वहाँ से जो है एक पैसा लेना छोड़ दिया। उसके बाद जो है फिर इसी से उनका गुजारा था। और वो अभी जो उनकी याद में तकरीब हुई थी उसमें वो साहब आए, उन्होंने गुफ्तगू की नजमुल हसन अस्करी साहब, तो कहते हैं कि मेरे साथ मेरे यहाँ उन्होंने कराए थे, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहीं कह दिया, जिक्र कर दिया कि भाई तंजीम के एक साथी हैं उनके साथ मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए मैं मुजालबत में। कहते हैं मुझे इतने फ़ोन आए उसके बाद कि भाई हमारा भी मसला है आप कर दें। उन्होंने कहा भाई आप देख तो लें मेरा काम क्या है, मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता। कहा कि नहीं बस नवीद भाई ने कह दिया है, इसके बाद हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, यानी हमें उन पर इतना एतमाद है कि भाई जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद। अब वो खुद कहने लगे कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हालात काफ़ी ख़राब हो गए कारोबार के, तो रिटर्न हम उतना नहीं दे सके। तो मैंने उनसे कहा एक आध दफ़ा कि भाई हम आपको दे देते हैं, बाकी साथियों को नहीं उतने दे पा रहे, आपको दे देते हैं। तो कहा कि नहीं जितना बाकी लोगों को मिलता है उतना ही मैं लूँगा। और बहुत हालात तंग रहे, खुद एक दफ़ा कहने लगे कि मुझसे उन्होंने बताया कि भाई बीवी मुझसे कहती है कि अब गुजारा नहीं होता पैसों में, अब गुजारा नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ज़रा सालन में पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया करो, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं कि मतलब गैर मामूली लोग हैं, और ऐसी जो है कनात और इतना अल्लाह ताला पे तवक्कुल जो है वो गैर मामूली है। तो इस तरह मैंने कहा कि फिर तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी उन्होंने किया, और डॉक्टर साहब अल रहमान ने जो मुंतखब निसाब मुरतब किया था उसके नोट्स बनाए। इसी तरह दौरा तर्जुमा कुरान डॉक्टर साहब जो देते थे उसके भी बाकायदा तफसीरी निकात वगैरह बना के, और बिल्कुल जैसे दरसी सी एक जो है तर्जुमा कुरान मुरतब किया, और भी बहुत सी चीज़ें। और बहुत यकसू थे, यानी डॉक्टर साहब की जो फ़िक्र थी उनकी ज़ात से उनको बहुत मोहब्बत थी, और उस फ़िक्र से भी गैर मामूली मोहब्बत थी, और उसको तरह तरह से उन्होंने मुदल्लल किया। मुझे याद है 2004 में मैं कराची गया था किसी निजी काम से, तो वहाँ एक महीना से ज़्यादा रहा, तो वहाँ उस बारे में कोर्स होते थे, तो वहाँ कोर्सेज में भी कुछ क्लासें पढ़ाई, और वहाँ तंजीम इस्लामी के एक मुदर्रिसीन की तरबियत गाह होती है, तो उसमें भी कुछ लेक्चर मुझे कहा कि देने। तो वो मैंने एक गुफ्तगू की तो उसमें ऐसी शोखी में ये बात कह दी कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए जैसे हम उलमा से गिला करते हैं कि वो दौरा हदीस करते हैं रवां दवां, और जहाँ कोई फिक्की मसला आ जाता है, जहाँ फिक्र अनफी से कोई टकराव पैदा हो जाता है, तो वहाँ तूल तवील तकरीरें करने लगते हैं, बाकी गुजर जाते हैं। तो हमें भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई रवां दवां कालमीज से गुजर रहे हैं, और जहाँ हमारे जो दीनी फिक्र है या जो दीन के गलबे की आयात हैं वहाँ बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बकायदा मेरी पेशी हो गई, मुझे उन्होंने बुलाया नवीद भाई ने, और कहा कि ये तुमने ये बात कही है। मैंने कहा जी, कहा कि हम तो यही तो उनसे हम कहते हैं कि भाई तुम लोग आलिम नहीं हो और तुम कोई मुफस्सिर तो हो नहीं, तो बस तुम रवां दवां तर्जुमा किया करो, और चूँकि ये फिक्र तुमने पढ़ रखी है समझ रखी है बड़ों से तो उसको बयान किया। उस वक्त मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी, ज़ाहिर बात है कि जवानी का ज़रा होता है, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई कि बात ठीक है कि पूरे कुरान मजीद का ज़ाहिर बात है कि हमें ज़िम्मा लेना भी नहीं है, एक ख़ास हवाले से हमने मुताला किया है उसी को हमें बयान करना। डॉक्टर साहब की जब वफ़ात हुई थी तो उन्होंने एक मज़मून लिखा था डॉक्टर साहब के हवाले से, उसका इख्तिताम उन्होंने हाफिज़ के एक शेर पर किया था। तो अभी वैस बता रहे थे कुछ दिन मतलब महीने पहले मैं जब आग खान में थे वो, तो मैं उनसे मिलने गया तो असर की नमाज़ पढ़ के वो बैठे, तो ये शेर बार बार बड़े अंदाज से वो पढ़ रहे थे। वो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में जो आर्टिकल लिखा उसके एंड पे उन्होंने शेर लिखा था हाफिज़ का कि शादमस ज़िंदगी खेश के कारे कदम हासिल उम्र निसारे रहे यारे कदम, कि मैं जो हूँ खुश हूँ इस पर कि जो मेरी ज़िंदगी थी मैंने किसी काम से लगा दी, मेरी ज़िंदगी काम से लग गई, और मैंने अपनी ज़िंदगी का जो हासिल था वो अपने महबूब के रस्ते में निसार कर दिया लुटा दिया। तो नवीद भाई भी बिल्कुल ऐसे ही थे, मतलब उन्होंने जैसे कभी कुछ बचा के नहीं रखा। और समझ लें कि आप मैंने वो आए हैं तकरीबन 22-23 साल की उम्र में डॉक्टर साहब से मुतालिक हुए हैं और इस कुरानी दावत से मुतालिक हुए हैं, और अभी 53 साल उनकी उम्र नहीं थी जब वो दुनिया से चले गए, लेकिन ऐसे ही किया उन्होंने, यानी कभी जैसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो वसीयत उन्होंने अपने बच्चों को की थी, एक बात तो उन्होंने ये कही थी कि भाई जब मेरा इंतकाल हो जाए तो बस अगली नमाज जो फ़र्ज नमाज हो ना उसके साथ मेरा जनाजा पढ़ा देना, और जो मस्जिद तय्यबा है इसी में जनाजा पढ़ा देना। امیر محترم اگر ہوں تو وہ پڑھا دیں، نہ ہو تو میرا بیٹا پڑھائے، بیٹا ان کا 19 برس کا ہے، تو پھر بیٹے نے ہی جنازہ پڑھایا، چونکہ ظاہر بات ہے اس اتنی دیر میں جلدی جو ہے وہ ان کو مل نہیں رہی تھی، تو وہ اس وصیت میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو میں جہاں جہاں تمہیں لے جاتا تھا، جن دعوتوں میں میں تمہیں لے جاتا تھا وہیں جانا، کیونکہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب نے تحریک چلائی ہوئی تھی اصلاحی رسوم کی، تو کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں تو پھر تم کھول دو ہر چیز کو، اور کہا دیکھو میں اپنے گھر میں ٹی وی نہیں لے کر آیا، میں اپنے گھر میں اخبار نہیں لے کر آیا، تو تم بھی جو ہے گھر میں ٹی وی اور اخبار نہ لے کے آنا۔ تو بیماری ان کی مہر مارچ کے شروع میں ڈائگنوز ہوئی، کہ مسئلہ تو چل رہا تھا تو مارچ کے شروع میں پتہ لگا کہ بھائی کینسر ہے، اور کینسر بھی ایسا ہے کہ بھائی بالکل آخری اسٹیج پہ ہے۔ جب پتہ لگا ہے تو سب نے بتا دیا تھا کہ نہیں اس کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ہاتھ ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اور بہرحال کچھ دو ایک ہفتے بعد ان کو بھی اطلاع ہو گئی تھی اس کی، تو وہ جو وصیت ہے وہ 23 مارچ کی لکھی ہوئی، اور انتقال ان کا جو ہوا ہے وہ ابھی 17 جولائی میں ہوا ہے۔ تو اس میں بھی جو میں نے اس کیا نا کہ آغا خان بھی رہے اور جگہوں پر بھی رہے، جو بھی ان سے ملنے آتا تھا یا عادت کرنے آتا تھا، کسی سے کبھی کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا بیماری کا کہ میں اتنا بیمار ہوں، مجھے اتنی تکلیف ہے، مجھے اتنی پریشانی ہے، جیسے کوئی مذکور ہی نہیں ہے، جو آ رہا ہے بس اس سے ادھر ادھر کی دین وین کی باتیں وہ کر رہے ہیں، اپنی بیماری کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو اب وہ آخر میں چونکہ وہ مورفین دی جاتی تھی ان کو، رائے بات بہت شدید تکلیف تھی، آخری کئی ہفتے ایسے تھے کہ جیسے مورفین پر وہ تھے، تو اس مورفین میں مطلب وہ کیا کر رہے ہوتے تھے، یعنی بالکل مدہوش تھے تو اکثر تو درس دے رہے ہوتے تھے، مطلب پورے پورے درس انہوں نے مورفین کے اس اثر میں دے دیے، کبھی نکاح پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو ہے کبھی جو ہے وہ ہاں شورا کی میٹنگ ہو رہی ہے، بھائی شورا کی میٹنگ ہو رہی ہے، بچوں کو بٹھا لیا، ہاں بیٹھو بھائی نوٹ کرو، کاروائی نوٹ کرو، تو پھر کبھی ایک دم یاد آیا کہ ہاں ہاں تو تم تو خیر شورا میں ہو نہیں، تم کیسے کاروائی نوٹ کرو گے، تو مطلب کبھی درس دے رہے ہیں، آخری جو 2-3 ہفتے گزرے ہیں درس دے رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں۔ ابھی جب میں ان کے گھر میں تھا تو ان کے بیٹے نے مجھے بتایا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے، کہ وہ ابھی کچھ دن پہلے نکاح پڑھا رہے تھے کوئی، تو کہا کہ ہاں لکھو بھائی گواہوں کے نام لکھو، تو ایک نام جو ہے وہ کراچی کے کسی ساتھی کا بتایا، ایک کہا کہ رشید ارشد صاحب کا نام لکھو، جیسے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں، ان کو میں بہرحال یاد تھا، تو مطلب وہ اس طرح کر رہے ہیں، اور یعنی سارا وقت ان کا اسی طرح سے جو ہے وہ گزرتا رہا۔ مجھے بعد میں بتایا کہ بھائی برسوں سے ان کی یہ خواہش تھی، اور اپنی والدہ سے ہی کہتے رہے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جمعے کے دن 2 جو خطبے ہوتے ہیں اس کے درمیان جو وقت ہے نا، جو مقبولیت کی گھڑی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی دعا کرے اللہ سے تو وہ لازماً اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ اس موقع پر میرا انتقال ہو۔ اور یہ ظاہر بات اس وقت کی بات ہے جب یہ بھی کینسر وینسر کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی جمعۃ الوداع میں 29 رمضان المبارک میں، اور بالکل وہ وقت جو 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے اس میں یہ صاحب اللہ سے رخصت ہوئے، اور 12 بجے آخری بات کی انہوں نے اپنی بیگم سے، ٹائم پوچھا کہ بھائی ٹائم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 12 بجے، اور پھر مطلب 1:15 بجے قریب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ان کا معاملہ تھا کہ انتقال، جس طرح میں نے کہا کہ فوری کہا کہ بھائی فوری طور پہ جو ہے وہ تدفین کر دی جائے اور سارے معاملات جو ہیں وہ کر دیے جائیں، تو یہ جو ہاں جو بدھ والے دن جو ملاقات ہوئی اس میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، نوید صاحب تھوڑے ہوش میں آئے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کتنا وقت ہے، تو وہ ادھر انہوں نے کہا ایسی ویسی بات ٹال دی، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس دن وہ دیکھ کے ڈر گئے تھے کہ بس اب لگتا ہے کہ قریب ہی ہے معاملہ، تو پھر خود ہی کہنے لگے کہ غیر رمضان سے رمضان بہتر ہے، غیر رمضان سے رمضان بہتر ہے، کہ بھائی رمضان میں بندہ اللہ کے پاس چلا جائے تو جو ہے اس کا معاملہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ مہربانی کا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند ابو یعلا موصلی کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو جلسائنا خیر، اے اللہ کے رسول ہمارے ہم جلیس جو ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ان میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، فرمایا کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی حاصل ہو جائے، تمہیں اللہ یاد آ جائے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور جن کی گفتگو تمہارے علم کو بڑھا دے، وذکرکم بالآخرۃ یعملہ، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرواتے ہیں. تو ہمارے نوید بھائی الحمدللہ ایسے ہی تھے. اور میں جب وہاں سے اٹھا ہوں تو وہ میں نے کہا ویسے میں نے کہا بھائی یہ بیٹا ہے ان کا، اس کا خیال رکھنا. تو پھر ساتھ ہی مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ گئی جو اصحاب جو سورہ کاف میں نا موسیٰ و خضر کے واقعے میں، کہ وہ جو دو بچے تھے اور جن کا خزانہ تھا وہ ایک دیوار کے نیچے، تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ وکان ابوہما صالحا، کہ ان کے والدین نیک تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے شیرخوار بچے کو اور بیوی کو چھوڑا وہاں پہ، تو جب جانے لگے تو بیگم نے پیچھے سے کہا کہاں جا رہے ہو، یہاں تو نہ انسان ہے نہ کوئی پانی ہے نہ گھاس ہے. تو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے بار بار. پھر کہا کہ بھائی اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کی تلقین کی ہے؟ تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ نے کی ہے. تو پھر کیا خوبصورت بات کہی سیدہ حاجرہ نے کہ اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. تو یہ جو ایک اعتماد ہے نا کہ انسان اگر اللہ کے لیے اپنے آپ کو تج دے، قربان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے. اسی کا مظہر ہے نا کہ میں عرض کر رہا ہوں ہر سال ایسے لوگ نکلتے ہیں. جو بیٹا ہے ان کا سب سے بڑا بیٹا 19 برس کا ہے، میٹرک کے بعد انہوں نے وہ ویس کا حوالے کہا کہ بھائی بیٹا آپ کے حوالے. اس کے بعد اس نے پارٹ ون کیا، ساتھ ایف اے کا پارٹ ون کیا، پھر پارٹ ٹو کیا، اس کے بعد جو ہے ایف اے کا پارٹ ٹو دیا، اور کہا کہ بس تم نے اس کو اسی کام پہ لگانا ہے. اور کتنے لوگ ہیں، یعنی پچھلے سال بھی جب میں کراچی گیا تھا تو ہمارے ساتھ ایک لگے رہے، ایک صاحب میمن ہیں، اچھے کاروباری گھرانے سے تعلق ہے، میری تقریباً عمر کے ہیں، اس سال بھی وہ لگے رہے، اور وہ بھی بس کاروبار بس تھوڑا پارٹنر کے حوالے کر کے اسی میں لگے ہوئے ہیں. ان کے ہم گھر گئے بڑے پوش علاقے میں، ان کا داؤد کالونی بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں ان کا گھر تھا. تو ان کا بیٹا اس نے او لیولز کیا تھا، بہت خوبصورت بہت ہی بھولا بچہ. تو کہا کہ اس کو بھی میں نے وقف کر دیا، وہ بچہ انہوں نے وقف کر دیا، وہ اب پارٹ ون کرے گا پھر پارٹ ٹو کرے گا. تو باتوں باتوں میں نے کہا کہ جی چلیں ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا کاروبار ہی کرنا ہے نا، چلو ساتھ ساتھ درس و تدریس بھی کرتا رہے گا. کہنا نہیں، کاروبار کا کیا مطلب ہے، بس یہی کام کرے گا، قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا اور دین کو سیکھنا سکھانا. تو الحمدللہ ہر سال ایسے لوگ وہاں ملتے رہتے ہیں. اس کا سبب وہی ہے کہ ایسے رول ماڈلز ان کے سامنے رہے ہیں. یعنی میں ان کو 2001-2002 میں دیکھتا رہا ہوں کہ بالکل پھٹ پٹی سی ایک موٹر سائیکل تھی اس پہ وہ پھرتے تھے. اس کے بعد میرا خیال ہے ایک صاحب نے ان کو شروع کی گاڑی دے دی، شروع کی ڈبہ، اور ذاتی دیا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو لیکن وہ بھی انہوں نے اپنے نام نہیں بلکہ انجمن خدام القرآن کے نام رجسٹر کرایا، اور وہ ادارے کے کہا کہ میں اپنے ذاتی نام پہ نہیں لوں گا، مجھے اس دینی حیثیت کی وجہ سے تم نے دیا ہے. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ نے صحیح بخاری میں ہے، کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، اے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے. ان سے ملا نہیں ہے کہ بھی دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی کبھی ملا نہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اعمال اس جیسے نہیں ہیں، یعنی اس کے اعمال بہت آگے ہیں ان کے اعمال بہت پیچھے. تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نوید احمد صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے. اور انہوں نے بالکل جوانی میں، اس کے بعد اپنے درس و تدریس کے دوران اپنے شوق سے قرآن مجید حفظ کیا، اور 3-4 سال لگا کے قرآن مجید حفظ کر لیا، یعنی ابو جیسے حافظ قرآن بھی تھے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
بڑی متاثر کن گفتگو تھی، بہت متاثر کن شخصیت کا تذکرہ تھا. کم از کم میرے دل کی دعا تھی کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے، اللہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ سے تعلق میں سچا ہونے کی یہ یقینی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کیا چھوڑنے پر تیار ہے. تو یہ جو بندگی میں سچائی کی اللہ سے دوستی کے ثبوت کی حیثیت رکھنے والی یہ نشانی, یہ آج ہی کم نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی خواص کا حصہ تھی, ماضی میں بھی چند لوگوں کو حاصل ہوتی. اللہ کا شکر ہے کہ انجینئر نوید صاحب اس طبقے میں سے تھے جو ماضی میں بھی کمیاب تھا, یعنی جو اچھے لوگوں میں بھی کم ہوتے ہیں. بہت سبق آموز, بہت پر اثر اور واقعی کرامت. کرامت اسی کو کہتے ہیں, کرامت اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف یکسوئی کتنی پختہ ہے اور اس یکسوئی کو قائم رکھنے میں کتنا ایثار کیا گیا ہے. تو یہ آنکھ بند کر کے یکسو ہو جانا, بڑی بڑی باتیں کر کے اللہ کا ذکر کر لینا, یہ یکسوئی نہیں ہے. یکسوئی کا ثبوت عمل سے ملتا ہے, ذوق سے ملتا ہے اور ایثار سے ملتا ہے. یا اللہ, سب کچھ آپ کا ہے, سب کچھ آپ کے لیے ہے, اور مجھے آپ سے جو چاہیے وہ آخرت میں چاہیے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ آپ کی رضا سے مشروط ہے, آپ کے کاموں میں اگر وہ حارج ہوگا تو میں اس سے الگ ہو جاؤں گا. یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے, یہ صالحین کے لیے مشکل کام ہے, یہ مقربین کا فعل اور حال ہے. تو مطلب یہ کہ ابرار کے لیے مشکل ہے, مقربین کا کام ہے یہ کہ دنیا کا ایثار کرنا اللہ کے کاموں میں, اور پھر وہ ایثار بھی خوب انکسار کے ساتھ, کسی خود نمائی اور اشتہار کے بغیر, دکھاوے کے بغیر, جتائے بغیر. یہ بہت مشکل کام ہے. مطلب اسے اگر ہم غور سے سوچیں اس ایثار پر, تو سوچنے میں اعصاب چٹکنے لگتے ہیں, کجا یہ کہ لوگوں نے اس پہ زندگی گزاری ہے. بہت بڑی بات ہے. کوئی مطلب سمجھ میں نہ آنے والی کوئی کرامت بھی اس کے برابر نہیں. بڑے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کو ہم ایسے لوگوں کا شفیع بنائے, اللہ ہمیں بھی اس کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. شربت پی لی. جیسے دل چاہے گا, میں باہر کیسے پیئیں گے؟
جو ہے وہ بھیس بدل کے میں گیا ہوں مجلسوں میں, اور 25-26 سال کا نوجوان جو ہے وہ اس اعتماد سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ التفسیر ہمارے بیان نہیں کر رہا, تو میری سمجھ سے باہر ہے. کیا راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں اصل میں تفسیر عثمانی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے محنت کی اس کا سبب. لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ جیسے اخلاص ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ, لیکن وہ علماء کی یہ بات جیسے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے ہو رہا.
یہ قریب کی تاریخ میں 3 حضرات ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اس طرح کے لوگ تیار کیے. یہ جو انجینئر نوید صاحب رحمہ اللہ ایسے حضرات کی تعمیر میں سب سے بڑا ہاتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے. یہ انہیں کے پیڑ کے پھل ہیں نا. تو 3 آدمی ہیں, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایسے ہزاروں لوگ پیدا کیے, مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور بالکل قریب کی تاریخ میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ انہوں نے اپنی جماعت میں اس طرح کے لوگ ہی پیدا کیے. اور یہ مطلب انجینئر نوید احمد صاحب کی نیکیوں میں اور منزلتوں میں اللہ کے یہاں ملنے والے انعامات میں امید ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب برابر کے شریک ہوں. میری نظر میں یہ ان کی کرامت ہے ایسے لوگوں کی تیاری. انہوں نے بھی دنیا چھوڑی نا, انہوں نے بھی کیریئر چھوڑا. مطلب جو کہا بعد میں کیا پہلے, یہ بس اس کا اثر ہوتا. لیکن خیر وہ ایک, یہ تو پوری فضا ہے الحمدللہ. یہ اصحاب زہد ہیں, اصحاب قناعت ہیں, اصحاب استقامت ہیں, اصحاب ایثار ہیں. وہ ہے پھر ایسے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا بہت ہوتی ہے لیکن ان کی یکسوئی متاثر نہیں ہوتی. دونوں طرح کے ٹائپ کی بزرگیوں کا قدردان ہونا چاہیے. ہمارا جو پورا پرسپیکٹو ہے نا کہ دنیا اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا کوئی معنی رکھتا ہو کوئی بڑی بات. بس یہاں تک اللہ پہنچائے. دنیا ہے تو وہ جھاڑوؤں کے تنکے کا ڈھیر ہے, نہیں ہے تو کیا ہے, تو کیا. بس یہاں پہنچے نا آدمی, تب اس پہ کھلتا ہے اللہ کے تعلق کا اصل روح. یہ لگتا ہے یو پی ایس بھی جواب دے گیا. یا کوئی کسی کا وہ موبائل پہ تیز لائٹ ہو. ہاں یہ تیز. شربت پی لیں. ویسے ان کا تذکرہ سن کے سب کو محبت محسوس ہوئی نا, جیسے دل میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے ہمیں بدلنے کے لیے. ان کا تذکرہ سن کے ایسا محسوس ہوا. तो फिर उठ जाइए, बहुत अफसोस हो गया।